بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، جاہلیت کے مسائل کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جاہلیت کا مسئلہ نمبر 29. شیخ صاحب فرماتے ہیں، انہم مع ذالک لا يعملون بما تقوله طائفتهم. مسئلہ نمبر 29 کہ جس چیز کے اتباع کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. یہ مسئلہ جاہلیت میں یہود و نصارہ کے لیے عام تھا، اور ان کی پہچان اسی چیز سے ہوتی تھی. یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایمان صرف اس چیز پہ لے آئیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا. نؤمن بما انزل علینا، یہ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا. ہم ایمان تو لے آتے ہیں لیکن اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، یعنی تورات پر. انجیل پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اور نہ ہی ہم قرآن پر ایمان لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہ ہوا. ایک دعویٰ ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی ہے یا نہیں کی؟ کیا تورات جو تمہارے اوپر نازل ہوئی اس پر اتباع صحیح طریقے سے کی ہے یا نہیں کی؟ یہودیوں کے کیا طریقہ رہا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، تحریف کرتے تھے تورات کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تمہارے قول کے مطابق جو ہم پر نازل ہوا اسی پہ ہم عمل کریں گے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، اس پر بھی تو نہ کیا نا. اور دوسری بات، انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ کتاب نازل ہوئی اس میں تحریف کر دی. انبیاء نے کہا کہ اس کتاب کو لازم پکڑو، تحریف نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان میں سے بعض کو جھٹلایا، بعض کو تکلیفیں دی، اور بعض کو قتل بھی کر دیا. کیا تورات میں ایک آیت بھی ہے کہ نبی کو قتل کرو؟ ایک آیت بھی نہیں ہے. بلکہ تورات میں کیا ہے انبیاء کے متعلق؟ کہ ان پر ایمان لے کے آؤ، ان کی تصدیق کرو، ان کی تعظیم کرو، ان سے محبت کرو، ان کی اتباع کرو. زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عملاً کچھ اور کرتے ہیں. اور تورات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب میرا رسول آئے اور تمہیں کوئی پیغام دے تو اس پیغام کو لازم پکڑے رکھنا، اور اس پر ایمان لازم لے کے آنا. اور تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، بر رفعہ اللہ الیہ، ناکام سازش، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا دیا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی کی اس یہودی عورت نے، جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور پھر اس میں اس کھانے کو زہر آلود کر دیا. سبحان اللہ. تو تورات پر کسی بھی صورت پہ عمل نہ کیا. جس گروہ سے وہ اپنی نسبت کرتے اس کی بنیاد کی مخالفت بھی کرتے، کیونکہ یہودی معروف تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں. اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ، یہودی جو ہیں اپنے آپ کو یہ کہتے ہم اتباع موسیٰ علیہ السلام، ہم اتباع موسیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اس پہ فخر کرتے اور تورات پر فخر کرتے، لیکن اس پر عمل کبھی نہ کیا. اور ان کا اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کبھی ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، کہا یا نبی اللہ، کہا یہ ہمیشہ یا موسیٰ یا موسیٰ. نہ تو نبی کی قدر کی، نہ تعظیم کرنا جانی، نہ ان سے محبت کی، نہ تورات پہ عمل کیا، نہ اپنے پیارے نبی کے اتباع کی، تو محض ایک دعویٰ سے رہ گیا. آج دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد کیا بعض ایسے مسلمان موجود ہیں جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم فلان کی اتباع کرنے والے ہیں یا فلان گروہ سے ہمارا تعلق ہے، کیا عملاً وہ سچے ہیں؟ آج بعض مسلمان اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں، اور ان کے عمل سے، کردار سے واللہ واضح نظر آتا کہ وہ سنت سے بالکل دور ہیں، قریب بھی نہیں ہیں. سنت کا نام صرف یہ نہیں کہ داڑھی رکھنے اور سر پہ سبز پگڑی پہن لیں، یہ سنت ہے، یہ سنت کہا جاتا ہے. سنت کا معنی ہے طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقہ، وہ راستہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. کیا راستہ تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ الصراط المستقیم. کیونکہ سنت کے ضد ہے بدعت، بدعت میں ڈوبے ہوئے اور کہتے ہیں ہم سنی ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے اور کہتے ہیں موحد ہیں، سنی ہیں، محض ایک دعویٰ سے رہ گیا ہے. نام کتنا خوبصورت ہے، اہل سنت ہیں ہم، اور عمل کیا ہے؟ کوئی فرق ہے جاہلیت کے اس دور کا اور آج کے دور میں بعض لوگوں کا حال؟ دوسری مثال دیکھ لیں آپ. صوفی جو ہیں، سارے صوفی جو ہیں برے صغیر میں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں حنفی ہیں، کیا یہ دعویٰ سچا ہے؟ وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، المهند المفرد عقائد علماء دیوبند میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب لکھتے ہیں کہ ہم فروع میں حنفی ہیں اور اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، اور مشہور معروف حنفی ہیں. دین کی بنیاد اصول ہے یا فروع ہے؟ دین تو سارا ہے، یعنی اصول فروع پورا دین، مکمل دین، لیکن بنیاد کیا ہے؟ وہ خود اصول کی بات کر رہے ہیں، تو اصول کیا ہے دین کے؟ جب امام صاحب کے اصول ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے فروع کیوں لیے؟ پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو ہم اشعری ہیں یا ماتوریدی ہیں. انسان کی پہچان اس کی بنیاد سے ہوتی ہے کہ نہیں، یا فروع سے ہوتی ہے؟ انسان کی اس کی اصل سے پہچان ہوتی ہے نا. تو اگر انصاف سے کام لیتے ہو تو کہتے ہیں ہم اشعری ماتوریدی ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اشعری ماتوریدی ہیں عوام الناس کے سامنے، عوام الناس کیا کہیں گے؟ دیکھیں عوام الناس جو فطرت ہے نا، وہ قبول کبھی نہیں کرے گی. ہاں امام ابو حنیفہ کا نام تو قبول کرے گی کہ امت کے بڑے عالم تھے، لیکن کہے نا امام ابو منصور ماتوریدی یا امام ابو حسن اشعری، ہم ان کے اتباع کرنے والے ہیں، پھر عوام کا ریئیکشن دیکھے ذرا. حقیقتاً یہ اشعری ماتوریدی ہی ہیں. حنفی ایک چھتری ہے جس کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں، صرف نام، صرف نام کے. اگر واقعی سچے ہوتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ضرور لیتے. اور مثال دیکھ لیں آپ، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالی کے دین کے داعی ہیں، دعوت اور تبلیغ میں بڑے جدوجہد کرتے رہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, اور اپنے آپ کو اہل علم بھی کہتے ہیں, یا ان کو دیکھنے والے ان کو اہل علم بھی کہتے ہیں, اگر وہ اگرچہ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے لیکن ان کے انداز سے یہی لگتا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے مطابق دعوت دیتے ہیں یا مخالف دعوت دیتے ہیں. آج تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں آپ, ان کی دعوت وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی. سارے انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا مشن ہے, سچ بات ہے, دعوت اور تبلیغ انبیاء کا مشن ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اسی طریقے سے دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے, میرا ایمان ہے اگر یہ طریقہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا اور اتنی لوگ اس طریقے کو اپناتے, جد جہد کرتے, تو امت کا حال کم سے کم ایسے نہ ہوتا. شرک امت میں عام ہے, جماعت نکلتی ہے, چلے لگاتی ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں, درباروں سے باہر, مزارات سے باہر ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں, ابھی تو وہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, نماز کے لیے لے جاتے ہیں, ان کے نام لکھواتے ہیں, سے روزے لگواتے ہیں, چیلے لگواتے ہیں, وہ شخص جب واپس آتا ہے سے روزے کے بعد پھر درگاہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو کیا کیا؟ یہ تھی دعوت انبیاء علیہ السلام کی. دعوت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز سے ہوتی ہے. اس دعوت میں کوئی خیر نہیں جس دعوت کی ابتدا توحید سے نہ ہو, اور توحید عبادت سے خاص طور پہ نہ ہو. دعویٰ یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں, اور ہماری دعوت کا طریقہ بھی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ نہیں. ان کی دعوت میں کبھی شرک کے نام کی کوئی چیز سنی ہے کہ قبر کا طواف کرنا شرک ہے, غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا ایک نمونہ دیکھ لیں آپ. ایک صحابی آتے ہیں بڑی خوشی سے, محبت بھرے لفظوں میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے. ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصے میں آ کے, اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ, یوں کہو جو اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے, جو اللہ تعالیٰ چاہے. ایک غلطی کیا ہوئی میرے بھائیو؟ ایک حرف سے غلطی ہوئی. حرف عربی زبان میں حرف الواو حرف عطف کہا جاتا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان, یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر فلان چاہے. واو اور ثم میں جو فرق ہے عربی زبان میں, واو وہ حرف عطف ہے جس میں ترتیب کا معنی موجود نہیں ہوتا, اور ثم وہ حرف عطف ہے جس میں ترتیب کے ساتھ ساتھ وقفہ بھی, وقفہ کا معنی بھی موجود ہوتا ہے. جاء محمد و خالد, محمد اور خالد دونوں آئے. پہلے محمد یا خالد داخل ہوا کوئی پتہ نہیں, خالد ہو سکتا محمد بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں جاء محمد ثم خالد, پہلے کون آیا؟ محمد آیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد خالد آیا. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں تو لوگ متنفر ہوتے ہیں, لوگ پھر آپ کی نصیحت نہیں سنیں گے, بات نہیں سنیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا. دوسری مثال دیکھ لیں آپ, ایک اور صحابی, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک کڑا ہے, حلقۃ من صفر, لوہے کا ایک کڑا, تانبے کا ایک کڑا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جسم میں درد ہوتا رہتا ہے اس لیے میں نے پہنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے فوراً اتار دو, اگر تمہیں اسی حالت میں موت آ جاتی تو کبھی فلاح نہ پاتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, عظیم صحابی, فلاح نہ پاتے ایک کڑے کی وجہ سے, جو ان کے ہاتھ میں تھا اور عقیدہ یہ تھا کہ اس کڑے سے مجھے فائدہ بھی ہوتا ہے اور درد اور تکلیف میں کمی بھی ہوتی ہے. آج یہ تعویذ پہننے والے, تعویذ اٹکانے والے, کالے دھاگے پہننے والے کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کو دیکھ لیتا, ان کے لیے دعا کرتے. اپنے پیارے صحابی سے تو ان کا یہ رویہ تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کبھی فلاح نہ پاتے اگر تمہیں اسی حالت میں موت آ جاتی. یہ نہیں عن المنکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کتنے صحابہ تھے دیکھنے والے, سب کے سامنے تھا کہ نہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امت میں جاؤ, مزار کے اندر داخل ہو جاؤ اور جا کے وہاں پہ لڑے جھگڑے شروع کر دو, لوگوں کو شرک سے منع کرو. ہم نے یہ کب کہا ہے؟ حکمت عملی ہوتی ہے, حکمت عملی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک کا نام ہی نہ لو, پہلے نمازی بنا دو پھر چلے کرواؤ, اس کے بعد پھر اس کی ہدایت ہو ہی جائے گی. میرے بھائی آپ نے کسی کو بلایا حق کی طرف, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے, آپ کے ساتھ وہ چلا بھی ہے, تین دن بھی لگائے ہیں, پھر بھی مزار کی طرف واپس جا کے قبر کا طواف کرنے کا مر گیا, اور تم نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یہ شرک ہے, کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ؟ موقع بہترین موقع تھا, تین دن وہ تمہارے ساتھ رہا ہے, تم نے اس کی خدمت کی ہے, پاؤں دبائے ہیں, کھانا پکا کے دیا ہے, اس کو درس بھی سنائے ہیں اور گشت بھی کروایا ہے, ساتھ لے کے گئے ہو, لیکن اسے ایک مرتبہ تک نہیں کہا کہ بھائی ذرا بچ کے رہنا, شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور موت اچانک ہی آتی ہے, اس لیے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. اللہ نے تو موقع دیا, اللہ کے گھر میں آئے ہو, یہ ایمانی ماحول تمہیں ملا ہے, اسے شرک سے بچ کے رہنا, اس کے بعد تمہیں موت آ جائے یا اسے موت آ جائے تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا, اب وہ عمل کرے یا نہ کرے یہ تمہارے اور میری بس کی بات نہیں ہے. لیکن کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو اگر تمہیں موت پہلے آ جائے یا اسے موت پہلے آ جائے اور تم نے ایک مرتبہ بھی اسے پیغام نہیں پہنچایا, کیا کہو گے؟ کئی مثالیں ہیں لیکن اس میں اکتفا کرتا ہوں. ایک اور مثال کہ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور حقیقتاً حدیث کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, جس گروہ سے جس جماعت سے وہ اپنا ناطا جوڑتے ہیں اسی گروہ کی بنیاد سے, اہل حدیث کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم صوفی اہل حدیث ہیں, سنا کبھی نام صوفی اہل حدیث؟ دیکھیں میں تو یہ جانوں یا صوفی ہوتا ہے یا اہل حدیث ہوتا ہے. آگ اور پانی کو اکٹھے کر کے کہو آگ اور پانی, ممکن ہے؟ نہیں ممکن تو نہیں. ابھی یہ لوگ کہتے ہیں ہم صوفی اہل حدیث ہیں, نہیں. دیکھیں اہل حدیث, اہل سنت جماعت وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع ہوئے ہیں, یہ ہے. اور جو اس راستے کو چھوڑتا ہے نا وہ دعویٰ کرتا رہے سو مرتبہ, وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ محض ایک دعویٰ ہے. اس لیے اپنے آپ کو درست کرو. دیکھو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, سچ سچ ہی ہوتا ہے. آپ لوگ یہ سمجھے کہ میں یہ مان لوں کہ ہم صوفی الحدیث ہیں تو ہم نہیں مانتے. صوفی ضرور ہو, صوفی حدیث نہیں ہو سکتے ہو, کیونکہ اگر آپ حق اور باطل دونوں مکس کر دیں تو باطل ہی باقی بچتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ ممکن ہے کہ حق اور باطل رہے ایک ساتھ اور پھر حق باقی رہے, نہیں. حق راستہ اختیار کرنا ہے تو پکے حدیث بن جاؤ اور صوفی کہلوانا چھوڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں جہاد کے نام پر دہشت گردی کرنے والے, خوارج کا راستہ اپنانے والے, وہ اپنے آپ کو حدیث, بعض لوگ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں. کہاں اتباع سنت, کہاں اتباع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تکفیر کرنے والے تکفیر کے اہل حدیث ہو سکتے ہیں؟ امت پر کفر کا فتویٰ لگانے والے اہل حدیث ہو سکتے ہیں؟ نہیں, کبھی نہیں. دیکھیں آپ اپنا نام جو بھی رکھنا رکھ لیں, آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں, ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے صراط مستقیم پر چلنا ہے تو صراط مستقیم ہے, سیدھا سیدھا چلنا پڑے گا. اگر دائیں بائیں جانا ہے تو سبل زیادہ ہیں, صراط مستقیم کے دائیں طرف بھی سبل ہیں, راستے ہیں, بائیں طرف بھی راستے ہیں, لیکن جنت کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے, الصراط المستقیم. اس کو اپنانا تو سیدھے چلنا پڑے گا, اور جو سیدھا نہیں چلنا چاہتا تو پھر وہ جانے, اس کا کام جانے, ہم تو نصیحت کرنے والے ہیں. مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.